بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالعلیم خطیب صاحب ندوی کا سلسلے وار درس قرآن اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. پیچھے کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں بیان کیا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور کتاب کے سلسلے میں آیت نازل کی تھی، اس کی حقانیت کے سلسلے میں. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، یہاں سے کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جو اشیاء، جن چیزوں پر اللہ نے پیدا کیا، ان چیزوں پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا جا سکتا. اور ان آیات میں جو دلائل اللہ نے دیے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ چیزیں خود بخود وجود میں آنے والی نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بنانے والی اور پیدا کرنے والی ذات ہے جس کے ذریعے سے ہی چیزیں وجود میں آتی ہیں، ورنہ علل تب دنیا میں کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں یہاں پیش کی. پہلی آیت کے اندر اللہ نے بتایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، روز مرہ کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. حب کہتے ہیں دانے، دانے جو رہتے ہیں بیج، دانے وغیرہ، اور نوا کہتے ہیں گھٹلے. ہم دیکھتے ہیں کہ دانے کو بویا جاتا ہے تو اس سے درخت نکلتے ہیں، اس سے گھاس نکلتی ہے، پونپلیں نکلتی ہیں، اور گھٹلیوں کو بویا جاتا ہے تو اس سے درخت نکلتا ہے. اب یہ کیا ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں یا اس کے پیچھے کوئی طاقت کار فرما ہوتی ہے؟ اس لیے کہ دانا بظاہر اس میں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے، ایک مردہ چیز ہوتی، بیج ہوتی ہے، اس کے اندر ظاہر ایسا رکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی گٹھلیاں ہوتی ہیں، کھجور کی گٹھلی ہے، آم کی گٹھلی ہے، ناریل ہے، ایسے رکھا جائے تو کچھ بھی نہیں، لیکن اسی کو جب ہم بوتے ہیں، زمین کے اندر بوتے ہیں، تو پھر دیکھیے وہ دانا پڑتا ہے، اس میں سے کونپنے نکلتی ہیں. کوئی گٹھلی پھٹتی ہے، اس سے درخت نکلتا ہے. ناریل کو بوئیے، ناریل کا درخت نکلتا ہے. آم کی گٹھلی کو بوئیے، آم کا درخت نکلتا ہے. کھجور کی گٹھلی کو بوئیے، کھجور کا درخت نکلتا ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ بظاہر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوتے، لیکن اس کے اندر جب اس کو بویا جاتا ہے، اس پر محنت کی جاتی ہے، تو اسی سے درخت، اسی سے کونپلیں، اسی سے گھاس پھوس، یہ ساری چیزیں اگنے لگتی ہیں، زندگی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. پھر اس کے ذریعے سے اور چیزیں وجود میں آتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، غلہ نکلتا ہے. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا ان اللہ فالق الحب والنوى. فلق کہتے پھاڑنا، اللہ تعالیٰ دانوں اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. یعنی جو گٹھلیوں کو ہم بوتے ہیں یا دانوں کو ہم زمین کے اندر بوتے ہیں، تو وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے درخت نکلتا ہے، کونپن نکلتی ہے. تو یہ از خود نہیں ہوتا، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو پھاڑنے والے اللہ، اس کے اندر صلاحیت پیدا کرنے والے اللہ، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو جو اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ دانوں سے پوپلوں کو نکال سکے, گٹھلیوں سے درخت کو نکال سکے, تو اس اللہ سے بڑھ کر عبادت کے لائق بھی ہو سکتا ہے؟ تو ایک مردہ دانے سے جو پوپلے نکال سکتا ہے تو مردہ انسان کو کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ سارے دلائل اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہا ہے. کہا یخرج الحی من المیت, مردے سے زندے کے لیے زندوں کو نکالتا ہے, اور مخرج المیت من الحی, اور زندے سے مردوں کو نکالتا ہے. دیکھیے مردہ دانہ ہوتا ہے, اس سے دیکھیے زندہ پوپلے نکلتی ہے, گٹھلی ہوتی ہے مردہ, اس سے درخت زندہ نکلتا ہے, پھر اسی درخت سے وہ گٹھلی نکلتی ہے جو مردہ ہوتی ہے, وہی دانہ نکلتا ہے اسی کوپل سے جو مردہ ہوتا ہے. ایسے دیکھیے انڈا ظاہر مردہ ہوتا ہے, ایسے رکھا جائے تو کچھ بھی نہیں انسان کھاتا ہے, لیکن اس کو جب اس پر مردیوں کو بٹھایا جاتا ہے تو اسی سے چوزے نکلتے ہیں. نطفہ ہے ظاہر ایک قطرہ, پھینک دیا جائے تو کچھ بھی نہیں, اسی سے انسان بنتا ہے. تو ایک مردی سے زندہ پیدا ہوتا ہے, اور اسی زندے جانور سے, اسی زندے مرغے سے دیکھیے ایک مردہ انڈا نکلتا ہے, اسی انسان سے ایک نطفہ نکلتا ہے. تو یہ زندوں سے مردوں کو نکالنا, مردوں سے زندوں کو نکالنا, یہ اللہ کی قدرت ہے. انسان چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا. تو یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی, وہ مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھتا ہے تو پھر اس اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اب دوسروں کے سامنے کیوں گرے جا رہے ہیں؟ اس کے دربار کو چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں مارے مارے پھرتے ہیں؟ اسی سے مانگنا چاہیے, تو اتنی قدرت رکھتا ہے تو اس کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے در پر جا کے کیوں مانگتے ہیں؟ فَأَنَّا ذَلِكُمُ اللَّهُ, یہی تو اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے, جس سے مانگا جا سکتا ہے, جس کے سامنے رویا جا سکتا ہے. فَأَنَّا تُفْكُونَ, پھر کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ اس اللہ کے در کو چھوڑ کر کیوں دوسروں کے در پر جاتے ہو؟ اس اللہ کو چھوڑ کر کیوں دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ طاقت, قدرت, صلاحیت اور حق تو اسی کا ہے. پھر دوسری جو مثال دی, کہا فالق الاصباح, رات کی تاریکی سے دیکھیے صبح کی پوپ پڑتی ہے, جہاں تاریکی ہوتی ہے وہاں سے صبح نمودار ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے, اللہ کے دن نہیں, اس تاریکی سے صبح کی روشنی جو لاتا ہے وہ بھی اللہ, تاریکی کو پھاڑتا ہے اور وہاں سے روشنی نکلتی ہے, یہ پھاڑنے والا بھی اللہ. نہ روشنی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ تاریکی کو چیر کر نکل سکے, نہ تاریکی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آنے والی روشنی کو روک سکے. یہ دونوں اللہ کے تابع ہیں, روشنی بھی اللہ کے تابع ہے, تاریکی بھی اللہ کے تابع. تو کہاں فالق الاصباح, صبح کی روشنی کو پھاڑنے والا, یعنی تاریکی سے صبح کی روشنی کو لانے والا ہے. وجعل اللیل سکنا, اور رات کو اس نے سکون کا ذریعہ بنایا. دیکھیے رات میں ہر چیز آرام کرتی ہے, سکون کا ماحول ہوتا ہے, آدمی کو سوئے تو نیند لگتی ہے, عبادت کرے تو دل لگتا ہے, تو رات آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے. جانور بھی دیکھیے رات میں آرام کرتے ہیں, چرند پرند کو دیکھیے رات میں آرام کرتے ہیں, کیڑے مکوڑے کو دیکھیے رات میں آرام کرتے ہیں. تو انسان کے لیے بھی رات آرام کے لیے, رات گھومنے گھامنے کے لیے نہیں ہے, رات باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے, رات کھیلنے کودنے اور تماشے کے لیے نہیں ہے, یہ تو فطرت کے خلاف ہو رہا ہے. تو رات کو سکون کا ذریعہ بنایا, تو رات کو جب ہمیں سکون نہیں ملے گا تو دن بھر میں سکون نہیں مل سکتا. اگر کچھ مخلوق دن میں سوتی کچھ رات میں سوتی تو پھر رات کے اندر انسان کو مکمل سکون نہیں ملتا. اس لیے کہا وجعل اللیل سکنا, رات کو سکون کا ذریعہ اس نے بنایا, اس نے ساری مخلوقات کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ رات کو آرام کرنا ہے, تو اس سے رات کو سکون ملتا ہے. والشمس والقمر حسبانا, اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. دیکھیے سورج اپنے وقت پر آتا ہے, چاند اپنے وقت پر آتا ہے, چاند کی گردش سے مہینوں کا حساب لگاتے ہیں, سورج کی گردش سے سال کا حساب لگاتے ہیں, گھنٹوں کا حساب لگاتے ہیں, سورج کی اونچ نیچ اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر نماز کا وقت معلوم کیا جاتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے حساب لگایا جاتا ہے, چاند کے ذریعے سے, سورج کے ذریعے سے. تو یہ جو سورج اور چاند کو حساب کے لیے کس نے مہیا کیا, کون اس کو وقت پر لاتا ہے, وقت پر لے جاتا ہے. سورج دیکھیے اپنے وقت پر نکلتا ہے, اپنے وقت پر ڈوبتا ہے. چاند اپنے وقت پر آتا ہے, اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. یہ سب اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے, اپنی منمانی کوئی کرتے نہیں. اگر اس کے اندر ذرا سا اونچ نیچ ہو جائے, ذرا سی تبدیلی آ جائے, پورا ہمارا نظام ٹھپ پڑ جائے, پورا ٹائم ٹیبل برباد ہو جائے. تو یہ سورج کو چاند کو وقت پر لانا, وقت پر لے جانا, اس کے ذریعے سے نظام کو چلانا, یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اس کی قدرت سے ہوتا ہے. کہا ذلک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ ہے. تقدیر کہتے ہیں اندازہ, اس ذات کا جو بڑا غالب ہے اور ہر چیز سے واقف اور باخبر. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورا نظام اور سسٹم بنایا ہے, یہ ایسے ہی نہیں بنایا بلکہ ہر چیز کو پورے اندازے کے ساتھ, پوری تدبیر کے ساتھ بنایا ہے. وہ پورے ہر چیز پر غالب آنے والا, ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے, اور علیم, وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کب لانی ہے, کب اس کو چھپانا ہے, سب جانتا ہے. سورج کو کب لانا ہے, چاند کو کب لانا ہے, دن کو کب لانا ہے, رات میں کب, رات کو کب لانا ہے, درخت کے بیج کو کب پھوڑنا ہے, گٹھلیوں کو کب پھوڑنا ہے, یہ سب وہ جانتا ہے. اسی اپنے علم اور اپنے اندازے کے مطابق ان چیزوں کو چلا رہا ہے, اور ہر چیز اس کی گرفت میں, کوئی اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے, کوئی اس کے نظام کو اور اس کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتی تھی. ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. تو اسی ذات کی طرف سے چلایا ہوا پورا نظام اور سسٹم ہے. جب وہ ذات اتنی طاقتور ہے, اتنی غالب ہے, اتنی معلومات رکھنے والی ہے کہ ہر ہر مخلوق کی کیا ضرورت ہے وہ جانتی ہے, تو اس سے بڑھ کر پھر عبادت کے لائق کون ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ تعلق رکھنے کے حقدار کون ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں ہر چیز سے منہ موڑ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کی طرف رجوع کرنا ہے, اور اسی سے مانگنا ہے, اسی سے اپنی امید اور لو لگائے رکھنا ہے, اس کے علاوہ ہر در سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے. یہ پیغام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھتا فرمائے, آپ کو بھی سمجھتا.